أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ احزاب کی یہ 41ویں آیت ہے. اس سے پچھلے درس میں ہم نے ختم نبوت کے بارے میں پوری تفصیل پڑھی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت جو پیدا ہوئے وہ کب سے پیدا ہوئے، قادیانیت کیا ہے، قادیانی فتنہ کیا ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کی پوری تاریخ، اس کا پورا پس منظر، اس کی پوری قسمیں، سب کچھ پچھلے اتوار کو میں نے یہ عرض کر دیا تھا. چونکہ یہ سورہ احزاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی سے بچنے کے لیے یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. اسی کے ضمن میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہم کا جو قصہ تھا نکاح کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا اور پھر ان کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر دیا تھا. پھر ان کی آپس میں میاں بیوی میں بنی نہیں تو طلاق ہو گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت جو ہے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا تھا. یہاں جو آیت آئی، پہلی آیت جو آ رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں، تم لوگ اللہ کا ذکر کرو بہت سارا، خوب ذکر کیا کرو اللہ. یہ آیت پہلے بھی آئی ہے اور میں نے وہاں پر بھی یہ بات عرض کی تھی، سورہ احزاب میں بھی یہی بات آئی ہے کہ دیکھیے، اور عبادتوں کے ساتھ کثیر کا لفظ نہیں آیا. نمازیں بہت پڑھو، روزے بہت رکھو، یوں نہیں کہا، لیکن اللہ کے ذکر کو کیا کہا کہ وہ بہت کیا کرو. اس کی تفصیل جو حضرات محدثین نے لکھی ہے، انہوں نے اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو ذکر اللہ ہے وہ آسان ہے، بغیر وضو کے ہو جاتا ہے، بغیر وقت کے ہو جاتا ہے، کوئی وقت کی بھی ضرورت نہیں. نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ مخصوص ہے وقت کے ساتھ، اس کے وقت کی کوئی ضرورت نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام عبادتوں کی روح ہے، تمام عبادتوں کی روح ہے. اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی عبادت پوری ہوتی نہیں. لہذا فرمایا کہ یہ اللہ کا ذکر کیا کرو، بہت سارا ذکر کیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسی عبادت عائد نہیں کی جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو. نمازوں کی ایک حد مقرر ہے، وہ پانچ نمازیں، اس کے رکعات متعین ہیں، رمضان کے روزوں کا وقت متعین ہے، تعداد متعین ہے، حج کا کی بھی شرائط ہے، خاص جگہ کے اوپر ہوگا، خاص وقت کے اوپر ہوگا، ایک تفصیل ہے. لیکن ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی نہ کوئی حد مقرر ہے، نہ تعداد مقرر ہے، نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے، نہ کوئی زمانہ مقرر ہے. کوئی ہیئت شرط نہیں کہ کھڑے ہو، بیٹھو، لیٹو، جب دل چاہے بس ذکر اللہ. باوضو ہونا بھی کوئی شرط نہیں، بس ہر وقت انسان اللہ تعالی کا ذکر کر سکتا ہے، تندرستی میں بھی کر سکتا ہے، صحت بیماری کی حالت میں بھی کر سکتا ہے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے کر سکتا ہے، دریاؤں میں چلتے ہوئے کر سکتا ہے، خشکی میں چلتے ہوئے کر سکتا ہے، لیٹے ہوئے کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے کر سکتا ہے، ہر حال میں کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے یہ چلتے پھرتے انسان کو کرتے رہنا چاہیے. ذکر اللہ میں کچھ بھی پڑھتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، درود شریف مختصر والا پڑھتا رہے. خلاصہ یہ کہ کچھ بھی ذکر کرتا رہے، یہ سب اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہوتا ہے. اس کو فرمایا کہ اللہ کا ذکر خوب کیا کرو. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہے. تمہارے مالک کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے زیادہ مقبول، تمام اعمال میں سب سے بہتر چیز کیا ہے اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے؟ تمہارے لیے سونے چاندی کے صدقہ و خیرات سے بہتر ہے، کیسی چیز نہ بتلاؤں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، تم ان کی گردنیں مارو. صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ اتنی شاندار چیز کیا ہے، وہ ہمیں بتائیے. یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے، کون سا عمل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ عز و جل. کیا فرمایا؟ ذکر اللہ عز و جل، اللہ کا ذکر کرو. اب دیکھیے اللہ کے ذکر کے لیے میں نے جیسا عرض کیا کوئی چیز شرط نہیں ہے، بس کپڑے برہنہ حالت نہ ہو اور غسل انسان کے اوپر واجب نہ ہو، مرد عورت اس کے اوپر غسل واجب نہ ہو اور برہنہ حالت نہ ہو، بس اس وقت نہ کرے، باقی جب دل چاہے. ہاتھوں میں تسبیح پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، جا رہے ہیں کام سے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر ترین درود شریف پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، یا کوئی دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اب گاڑی ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے یا آپ کسی جگہ پر پھنسے ہوئے، کوئی اور کام نہیں ہو رہا تو چلو ذکر اللہ شروع کر دیے. یہ کثرت ذکر اللہ یہ بڑی بڑی عبادتوں سے بہتر ہے. لیکن یاد رکھیے گا، فرض عبادتیں، لازمی عبادتیں اپنی جگہ پر اس کی اہمیت بدستور ہے، اس کی معافی نہیں ہے. تو فرض عبادتیں ہیں، لازمی عبادتیں ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ فرض نمازیں چھوڑ کر ذکر اللہ میں لگ گئے، نہیں، اپنی عبادتیں پوری ہوں گی، جو اضافی وقت ہوگا اس کے اندر یہ ذکر اللہ ہوگا. اور یہ اتنا آسان ہے، اتنا درجات بلند کرنے والا ہے اور اتنے انسان کے مقاصد کو پورا کرنے والی چیز ہے کہ کوئی حد و انتہا نہیں ہے. انسان کے کاموں کو بنانے والی، بگڑی چیزوں کو بنانے والی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا, ایک دعا سنی جس کو میں کبھی نہیں چھوڑتا, وہ ہے اللہم اجعلنی اعظم شکرک واتبع نصیحتک واکثر ذکرک واحفظ وصیتک. حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی, اے اللہ, اللہم اجعلنی, اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے, کیسا, اعظم شکرک, کہ میں آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کروں, واتبع نصیحتک, اور یا اللہ مجھ کو ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ کی نصیحتوں کی پیروی کروں, آپ کی نصیحتوں کا تابعدار رہوں, واکثر ذکرک, اور اے اللہ میں آپ کا ایسا مجھ کو بنا دیجئے کہ میں آپ کا ذکر بہت زیادہ کروں, واحفظ وصیتک, اور آپ کی وصیتوں کو میں بہت زیادہ یاد کرنے والا, محفوظ کرنے والا ہوں. ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام کے اعمال اور فرائض و واجبات تو بہت سارے ہیں, آپ مجھے کوئی ایسا مختصر جامع بات بتلا دیں کہ میں اس کو مضبوطی سے اختیار کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوں کہا کہ بھئی چیزیں تو بہت ہیں, مجھے چھوٹی سی کوئی بات بتا دے, لمبی چوڑی بات تو میں پوری نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی, ہمیشہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے. اب دیکھو کتنی چھوٹی سی عبادت ہے, اس ذکر کے اندر وہ ذکر بھی آ جاتا ہے جس ذکر کے اندر مصنوع دعائیں ہوتی ہیں. مثلا مسجد سے نکلتے وقت دعا مانگ لی, مسجد سے آتے ہوئے دعا مانگ لی, بات سمجھ آ رہی, گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا مانگ لی, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی, پانی پینے کی دعا پڑھ لی, کھانا کھانے کی دعا پڑھ لی, سب ذکر اللہ میں آتا. لیکن جب عادت پڑ جائے آپ دیکھیے اس کے اللہ تعالیٰ کیسے دل کے اوپر ثمرات اور اثرات مرتب فرماتے. لا یزال لسانک رطبا جنیا, لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان تر و تازہ رہنی چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں, اذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون, اتنا تم اللہ کا ذکر کرو, اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والے تم کو مجنون کہیں. اتنا ذکر کرو دیکھنے والے کیا کہیں, مجنون ہو گیا ہی, ہر وقت اللہ کا نام لیتا رہتا, کہنے دو لوگوں کو. اسی سے اللہ کا سے تعلق مضبوط ہوتا, ہر وقت اللہ کی طرف انسان کا ذکر جا رہا ہے, اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ کہیں گے یہ کون انسان ہے دنیا میں چلتا پھرتا ہے جو ہر وقت مجھ کو پکار, کتنا تعلق انسان کا اللہ سے, کتنا انسان اللہ سے قرب اختیار کرتا. دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو, انسان کی اولاد ہو نا, انسان کے بچے ہوتے ہیں, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ جب بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, اب بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں, بیٹے ہیں تو ان کی اپنی فیملیاں ہوتی ہیں, بیویاں ہیں ان کے بچے ہیں, یہ محبت تو انسان کو سب اولاد کے سب سے ہوتی ہے, یہ اللہ نے فطرت انسان کی بنائی ہے, قدرت قدرتی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی سب اولاد سے محبت رکھی. لیکن اولاد میں سے کوئی اولاد اپنی ماں کو یا باپ کو بہت زیادہ پوچھتا ہے یا پوچھتی ہے, کبھی فون کرے گی, کبھی برابطہ رکھے گی, غم تکلیف پریشانی مروت آنا جانا, تو ماں باپ کو کتنا تعلق اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. کیوں کہ جی وہ بچہ میرا فلانا وہ میرے سے ہر وقت رابطے میں رہتا ہے, ہر بات پوچھ کے کرتا ہے, ہر وقت خیر خیریت پوچھتا ہے, انسان کو ایک قلبی لگاؤ اس سے زیادہ ہوتا ہے, یہ فطرت ہے انسان. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کی ہے, اس کے اوپر کوئی مثال فٹ نہیں ہم کر سکتے, لیکن سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں کہ اب جب ایک انسان ہر وقت اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ چل رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے, اللہ اللہ کر رہا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کچھ کچھ پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے کہ دیکھو یہ بندہ ہر وقت مجھ کو پکارتا ہے, کتنا اللہ سے اس کا قرب ہو، کتنا اللہ کا وہ نزدیک ہو. اور اس میں نہ وقت خرچ، نہ محنت خرچ، نہ پیسہ خرچ، نہ کوئی اہتمام، نہ کوئی کیفیت، نہ کوئی حالت، بس جس حال میں بھی یہ کر رہا ہوں. میں نے آپ سے تین دو چیزیں کہی تھی، تیسری چیز کو بھی لگا لیجئے گا جس وقت ذکر اللہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ہے ایک تو برہنہ حالت ہو جبکہ غسل فرض ہو، تیسرا بیت الخلاء کے اندر، تیسرا جب بیت الخلاء کے اندر ہو اس وقت. بیت الخلاء میں جانے کی دعا تو پڑھے، نکلنے کی دعا تو پڑھے، لیکن وہاں ذکر اللہ نہیں. اللہ اسی کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہا کرو، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہا کرو. بات سمجھ رہی ہے؟ صبح شام کا مطلب یہ ہے کہ جب صبح ہوتی یوں تو ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن رات صبح میں اور شام میں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دن کے وقت جو فرشتوں کی جماعت معمور ہوتی ہے وہ شام کے وقت اللہ کے پاس حاضر ہوتی ہے. اب جیسا ہمارا دن ختم ہو رہا ہے، اب جب مغرب کی نماز کا وقت ہوگا تو دن کے وقت جو فرشتوں کی جماعت ہوگی وہ اللہ کے پاس پہنچے گی، اور شام جب ہوگی تو دن کی جماعت پہنچی، اور جب صبح ہوگی تو رات کی جماعت پہنچے گی. تو اللہ کے سامنے بتائے گی کہ یا اللہ میں نے فلانے انسان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بتائیں گے جا کر، بتاتے کہ اللہ فلانا فلانا یہ کر رہا تھا. اللہ کو تو پتا ہے، لیکن فرشتے اپنی رپورٹ دیتے، یہ فلانا ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، فلانا ذکر کر رہا تھا. تو جب اللہ کے سامنے ذکر ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ اچھائی کے ساتھ ہوگا، نیکی کے ساتھ ہوگا. خدا نہ خواستہ کسی معصیت میں مبتلا ہوں تو جا کر ذکر آئے گا کہ یا اللہ وہ تو پڑھا ہوا سو رہا تھا، نماز نہیں پڑھی اس نے، وہ تو فلانی معصیت میں لگا تھا، وہ تو یوں کر رہا تھا، وہ یوں کر رہا تھا، وہ یہ گناہ کر رہا تھا، وہ گناہ کر رہا تھا. اس لیے فرمایا کہ صبح شام کی قید اس لیے لگائی کہ صبح شام کرو. اس سے مراد یا تو یہ کہ سارا دن کرو، یا اس سے مراد یہ کہ کم از کم اتنا تو کر ہی لو، پھر صبح اور شام کے وقت میں ذکر اللہ کر لیا کرو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معمولات جو بزرگان دین بتاتے ہیں ان کے اندر صبح اور شام کے خاص اعمال ہوتے ہیں، کہ صبح میں یہ پڑھنا، جیسا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی انسان تین مرتبہ یہ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو صبح کو تین مرتبہ پڑھے اور شام کو تین مرتبہ پڑھے تو اس کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچاتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی انسان صبح کو یہ سات مرتبہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، سات مرتبہ صبح کو پڑھ لیا، سات مرتبہ شام کو، تو اگر اس کا کسی وقت میں انتقال ہوگا صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں اور اس نے دعا پڑھ رکھی ہوگی اللہ اس کو دوزخ سے کی آگ سے بچاتے. یہ اعمال ہے جو حدیث میں بھی آئے بہت سارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائے. تو اس کو فرمایا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرماتے وہ اللہ وہ ہے الذی یصلی علیکم وملائکته، جو رحمت بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکته اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں تمہارے اوپر. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے دعا. دیکھو جب رحمت کا نسبت آتی ہے اللہ کی طرف، جب رحمت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف، اس وقت اس کے معنی آتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت کا حقیقت میں نازل ہونا. اللہ کی طرف سے حقیقت میں رحمت کا کیا ہونا؟ نازل ہونا. اور جب رحمت کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعائیں کرنا. اب یہاں پر ترجمہ یوں ہوگا کہ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے، یصلی علیکم، جو تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے. صلات کی نسبت جب کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف. تو رحمت کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو حقیقی رحمت مراد ہوتی ہے. تو ترجمہ ہو جائے گا اللہ وہ ہے، وہ اللہ وہ ہے جو رحمتیں نازل کرتا ہے تمہارے اوپر، وہ ملائکتو اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جب رحمت کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو ملائکہ رحمت نہیں بھیجتا، رحمت اللہ بھیجتا ہے، ملائکہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جب اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی اور ملائکہ کی طرف سے رحمت کی کیا ہوں گی؟ دعائیں ہوں گی. کس لیے ہوں گی؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تم کو نکال دے. کس سے؟ اندھیروں سے نکال دے، دنیا کی ظلمتوں سے نکال دے، دنیا کے اندر فسق و فجور اور گندے ماحول سے نکال دے. إِلَى النُّورِ کس کی طرف نکال دے؟ نور کی طرف. جب اللہ کی رحمت، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہم تو رحمت کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، ہمارے دماغ جو ہے نا الٹے ہو چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں رحمت کا مطلب ہے پیسے آ جائیں کسی طریقے سے، بس پیسے آ گئے تو اللہ کی رحمت آ گئی، پیسے چلے گئے تو اللہ کی رحمت چلی گئی. یہ ہمارے نزدیک مطلب ٹوٹل حاصل. کامیاب کون؟ جس کے پاس پیسے زیادہ. ناکام کون؟ جس کے پاس پیسے کم. حماقت پر مبنی ہمارے سوچ ہے، ہماری حماقت ہے. رحمت اتنا وسیع لفظ ہے، اتنا وسیع لفظ ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں رحمت ہے. صحت کے حوالے سے رحمت، گھر کے ماحول کے حساب سے رحمت، کھانے پینے کے لحاظ سے رحمت، آرام و استراحت کے لحاظ سے رحمت، کاروبار کے لحاظ سے رحمت، ملازمت کے لحاظ سے رحمت. ایک ایسا جامع معنی لفظ ہے کہ جتنی انسان کی ضروریات زندگی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، خاندان بھی ہے، صحت بھی ہے، اپنی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، گھر والوں کی بھی ہے، ان کی تعلیم بھی ہے، ان کی تربیت بھی ہے، کوئی گوشہ نہیں ہے، ان سب پر اللہ کی رحمت. یہ اتنا لفظ وسیع لفظ. پھر انسان نیک اعمال میں مبتلا ہو، گناہوں سے بچے، یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہوتی. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اس وقت ہم مسجد میں نہ بیٹھے ہو، اس وقت ہم کسی اور غلط جگہ پر بیٹھے ہوتے جو معصیتوں کا ماحول ہوتا، تو ہمارے بس میں کیا تھا؟ ہم کیا کر لیتے؟ کیا اس وقت لوگ شراب خانوں میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا اس وقت لوگ جوئے خانے میں نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا اس وقت لوگ سینما ہاؤس میں بیٹھے ہوئے فلمیں نہیں دیکھ رہے؟ کس نے گند، کوئی چوری نہیں کر رہا، کوئی ڈکیتی نہیں کر رہا، کون کیسے کیسے ماحول میں مبتلا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے نا ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان گندے ماحول سے نکالا، معصیتوں سے دھکیلا، ہمیں مسجد میں لا کر بٹھا دیا کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ کیا رحمت نہیں ہے اللہ کی؟ تو کتنا جامع معنی لفظ ہے کہ جب انسان اللہ کے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، ملائکہ کی طرف سے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں، تاکہ ہم اور آپ کس سے نکل آئیں؟ ظلمتوں سے نکل آئیں، فسق و فجور سے نکل آئیں، معصیتوں کے ماحول سے نکل آئیں، اللہ کے نور کی طرف آ جائیں. یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وقرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم اے اللہ حبب الینا الایمان، مجھ کو ایمان محبوب بنا دیجئے. ایمان میرے لیے کیا کر دیجئے؟ محبوب کر دیجئے. وزینہ فی قلوبنا، اور اس ایمان سے میرے دل کو مزین فرما دیجئے، میرا دل مزین ہو ایمان سے. وَقَرِّهِ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے اللہ میرے لیے کفر کو اور فسق و فجور والی زندگی کو مکروہ بنا دیجئے، برا بنا دیجئے، یعنی میرے دل میں کفر کی اور معصیتوں کی نفرت مٹا دیجئے. بعض لوگ ہوتے گناہ سے دور تو ہوتے لیکن گناہ کی نفرت نہیں ہوتی. نفرت ہونی چاہیے گناہ کی، دوری نہیں، دوری تو ہے گناہ سے نفرت، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے ہمیں گندگی پڑی ہوئی ہو، گندگی سے گھن آتی ہے نا، اس طرح ہمیں گندگی سے، گناہ سے کیا آئے؟ گھن آئے، نفرت آئے. وَقَرِّهِ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، نافرمانیوں سے اللہ مجھ کے میرے دل میں کراہت پیدا فرما. وجعلنا من الراشدین، مجھ کو کامیاب انسانوں میں بنا دیجیے. وجعلنا من الراشدین، اور اے اللہ مجھ کو کامیاب انسانوں میں بنا دیجیے. تو فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے، یصلی علیکم، جو تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے بلائے کا تمہارے لیے رحمت کی کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ تم لوگ نکل آؤ اندھیروں سے نور کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ کون ہے؟ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ رحم فرماتے ہیں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرن قریبا. تحیتہم سلام ان کا ہوگا یوم یلقونہ جس دن کے وہ لوگ کس سے ملیں گے؟ اللہ سے ملیں گے. اللہ جس روز اللہ سے ملاقات ہوگی جنت میں, اور جب اللہ تعالی سے ہمارا اب ملاقات اللہ رب العزت ہماری کروا دے, اس قابل ہم لوگوں کو بنا دے کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہو جنت میں, اللہ تعالی اہل ایمان سے ملاقات فرمائیں گے, جتنے لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے. نہیں اعمال تو ہمارے تو لنگڑے لولے سے تو اعمال ہیں ہمارے, ہے نا جی, ٹوٹے پھوٹے عبادتیں, ان سے کیا بنے گا, ان سے کیا بنے گا. بس یہ تو صرف اللہ کے سامنے اپنی محنت کا اظہار ہے کہ اللہ ہم کوشش میں لگے ہوئے, ہماری کوششیں بڑی ناقص ہیں لیکن لگے ہوئے ہیں کوششوں. پانچ ٹائم پر ہم حاضری دیتے ہیں اللہ, یہ بات نہیں کہ ہم غافل ہیں, ہم غافل نہیں ہیں آپ سے. پانچ ٹائم ہم حاضری دیتے ہیں, آپ کے دروازے پہ آتے ضرور ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا آنے میں نقص ہے, ہمارے آنے میں کمی ہے, ویسی نہیں آمد ہوتی جیسی ہماری ہونی چاہیے, لیکن یا اللہ ہم غافل نہیں ہیں آپ سے. آپ جب تک جب بھی کوئی حکم آتا ہے ہم جیسے تیسے ہو کے کرنے کی کوشش پوری کریں. رمضان آئے گا تو یا اللہ ہم کوشش ضرور کریں گے روزے رکھنے کی, کوشش رکھتے بھی ہیں روزے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے روزوں کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جب زکات دیتے تو یا اللہ زکات بھی ادا کرتے ہیں, لیکن یہ کہ ہم غافل نہیں ہیں, لیکن بہرحال ہماری عبادتوں کا وہ معیار نہیں. تو اس کو فرمائے تحیتہم یوم یلقونہ سلام, جس روز اللہ سے ملیں گے تو ان لوگوں کو جو سلام ہوگا وہ یہ ہوگا السلام علیکم. ہم جو دنیا میں سلام کرتے ہیں تو اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو ان کو جو سلام ہوگا وہ کیا ہوگا اللہ کی طرف سے؟ السلام علیکم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ان سے السلام علیکم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چنانچہ قرآن کریم میں اس کے ایک اور جگہ پر یوں فرمایا کہ سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہوگا یہ رب رحیم کا قول ہوگا, رب رحیم کا فرمان ہوگا اہل جنت, اللہ کی طرف سے ان کو سلام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک زبردست اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن بندوں پر جو رحمت ہوتی ہے, اور وہ ان میں سے ایک رحمت اللہ کی طرف سے یہ بھی ہوگی کہ جس روز یہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو اس کی طرف سے ان کا ایک اعزازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب بھی ہوگا. کیا خطاب ہوگا؟ السلام علیکم ان کو کہا جائے گا. اب اللہ سے ملنے کا دن کون سا ہوگا؟ یہ ہے سوال. اللہ سے ہماری کس دن ملاقات ہوگی؟ اس سوال کو حضرات مفسرین نے اٹھایا ہے. امام راغب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد روز قیامت ہے. روز قیامت میں سب کی ملاقات ہوگی, سب اہل جنت کی ملاقات اللہ سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے السلام علیکم, بھائی آ گئے تم لوگ, چلو جی السلام علیکم. اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے سلام آئے گا. بھئی آپ کسی کے گھر میں جاؤ مہمان بن کر, تو میزبان آپ کو آ کر سلام کرتا ہے نا. اگر آپ کسی کے گھر میں جاؤ اور میزبان آ کر آپ کو سلام ہی نہ کرے, آپ کو کتنا برا لگے گا, لو جی میں تو اس کے گھر پہ آیا, یہ تب تک میرے سے ملنے ہی نہیں آیا, سلام ہی نہیں کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو میزبانی کا اصول ہے. یہ تو میں آپ کو گھروں کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کسی ہوٹل میں جاؤ تو ہوٹل میں کوئی نہ کوئی اس کا جو ریسپشن پہ ہوتا ہے, کسی گیسٹ ہاؤس کے اندر ہوتا ہے, وہ آ کر آپ کو لے کر آئے گا, لے کر جائے گا, آپ کو خوش آمدید کہے گا, ویلکم کرے گا, کچھ تو ہوتا ہے نا دنیا کے اندر. یہ تو طریقے ہیں دنیا کے میزبانی کے. آپ کے دفتر میں کوئی ملنے آپ سے آئے, آپ سے وقت لے کر آئے, آپ کو بتاؤ گے جی فلانا آئے گا, آپ اس سے اٹھ کر ملو گے, اس کے پاس جاؤ گے, یہ کرام ہے مسلمان کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت یہ ہے کہ جب کوئی مہمان رخصت ہو تو اس کو دروازے تک پہنچانے جاؤ. اس کو مشایعت بولتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام فرماتے تھے, مہمان کو چھوڑنے جاتے تھے دروازے تک. یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب مہمان گھر پہ آئے گا تو اہل گھر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اللہ تعالیٰ تو خیر کسی ضابطے کا پابند رہی، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو رب ہے. لیکن جب اہل جنت، یہ دوسرے حضرات مفسرین فرماتے ہیں، اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا سلام علیکم، آگے بھائی آنے والے آگے. باسم دوسرا قول ہے. پہلا قول کیا ہو گیا کہ سلام کس وقت ہوگا؟ روز قیامت میں. دوسرا قول یہ کہ نہیں، جس دن جنت میں جائیں گے اس دن کیا ہوگا؟ سلام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام پہنچے گا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا تو سارے کے سارے سلام کریں گے. جیسے گھر کا بڑا کسی کو سلام کرے اپنے مہمانوں کو، تو گھر کے اندر جو دوسرے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہ بھی سب مہمانوں کو سلام کرتے ہیں. جب سارے ملائکہ بھی کیا کریں گے؟ تمام اہل جنت کو سلام کریں گے. اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا جس دن موت آئے گی کسی انسان کی، جس دن کیا آئے گی؟ کسی انسان کی کیا ہوگی؟ موت کا دن جو ہوگا، اس دن اللہ کی طرف سے سلام آئے گا اہل جنت کو کہ السلام علیکم. کیونکہ وہ دن جو ہوگا، وہ دن وہ ہوگا جب وہ انسان ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا، لہذا اب اس کو سلام ہوگا. چنانچہ بعض احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت کی تشریح میں یوں فرماتے کہ ملک الموت جب کسی مومن کی روح قبض کرنے آتے ہیں، وہ مسلمان کی، غیر مسلم کی نہیں، ملک الموت جب کسی مسلمان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے سلام کہا ہے. آپ کے رب نے آپ کو کیا کہا ہے؟ ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جانے کا وقت آ گیا. چنانچہ بعض مومنین ہوتے ہیں نا اللہ والے، ان کو اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو اشارہ مل جاتا ہے کہ جانے کا وقت آ گیا، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا یہ وقت پورا ہے. ابھی انگلینڈ میں بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہوا حال میں، مولانا یوسف مطالعہ، بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور بڑا انہوں نے انگلینڈ میں کام کیا. یعنی کتنے سو مدرسے تو انہوں نے صرف انگلینڈ کے اندر کھولے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زکی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تشکیل انگلینڈ میں کی تھی. ایک دو بھائی تھے، ان کو ایک کو کہا تھا کہ آپ افریقہ چلے جاؤ، دوسرے کو کہا تھا کہ آپ انگلینڈ چلے جاؤ. تو دونوں بھائیوں نے خوب کام کیا. اب ماشاء اللہ آج آپ انگلینڈ جائیں، ابھی پچھلے مہینے میں گیا ہوا تھا انگلینڈ میں، تو ان یہ جو بزرگ ہیں ان سے ہر سفر میں ملاقات ہوتی تھی. مولانا یوسف بڑے وہاں کی بڑی شخصیت، تو اتنے ماشاء اللہ مدرسے اور مساجد ہیں اور اتنی آباد ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم انگلینڈ کو کیا سنتے تھے، کیا سمجھتے تھے اور ہے کیا. یعنی اگر کوئی آدمی انگلینڈ چلا جائے تو اس کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انگلینڈ کے. اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اور مسلمانوں کا اپنا ماحول، باپردہ خواتین، باغور جناب، ایک پورا ایک نظام ہے حلال کا، ہر چیز کا، اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہے. تو یہ مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے خود کلپ سنا. ان کے خاص دوست ہیں، وہ ہیں شاگرد ہیں ان کے، وہ مجھے خود ابھی سنا رہے تھے واپس آنے کے بعد یہ واقعہ. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی کی شادی تھی، میرے جو ہمارے دوست ہیں جو ان کے شاگرد تھے، تو وہ کہنے لگے، وہ صاحب میرے دوست کہنے لگے کہ میری بیٹی کی شادی تھی، نکاح تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میری بیٹی کا نکاح ہے اگست میں، یا ستمبر، یہ ستمبر چل رہا ہے نا، ستمبر میں میری بیٹی کا نکاح ہے، تو نکاح آپ پڑھائیے گا. کہنے لگے بھائی ستمبر میں تو میں نہیں ہوں گا. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ نکاح تو مجھے آپ سے ہی پڑھوانا ہے، تو اگر آپ کا کوئی سفر ہے، کوئی آپ کی مصروفیت ہے، آگے پیچھے کر لیں گے تاریخوں کو، تاریخ اپنے اختیار میں. کہیں گے نہیں میں ہوں گا ہی نہیں، یعنی سفر کا مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں جانا آنا ہے، میں ہوں گا ہی نہیں. کہہ رہے میں ان کا مطلب ہی سمجھا کہ مقصد کیا ہے ان کا کہ وہ ہوں گا ہی نہیں. پھر انہوں نے ایک کلپ ان کا حال فی الحال میں نے خود سنا حضرت کی زبانی، حضرت کے الفاظ کے ساتھ. وہ کسی ساتھی نے، کینیڈا میں انتقال ہوا تھا، کینیڈا سے کسی نے بھیجا تھا. انہوں نے لکھا کہ میں نے فلانے کام کے، کام حضرت نے لکھا کہ میں نے اپنے فلانے کام کے سلسلے میں استخارہ کیا، تو میری فلانی بیٹی نے یا فلانے کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی عمر ان کی عمر 27 سال اتنے مہینے اتنے دن باقی ہے، لہذا یہ کام کر لو. ابھی آپ کی عمر کتنی باقی ہے؟ 27 سال اتنے مہینے اتنے دن باقی ہے، لہذا یہ کام کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا کہ میں نے اب حساب کتاب جوڑا تو میری یہ مدت جو ہے نا اگست میں یا ستمبر میں پوری ہو رہی، اس لیے انہوں نے کوئی وعدہ لوگوں سے کرنا چھوڑ دیا تھا، اندازہ تھا ان کو. تو جو اہل جنت ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو ایک پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وقت قریب آ رہا ہے نہیں آ رہا. میرے ایک استاذ تھے، میں نے ان سے حدیث شریف بہت پڑھی اور مجھے ان سے بڑی قلبی عقیدت بھی تھی بہت زیادہ، اور وہ بھی بڑی محبت میرے سے فرماتے. میں نے ان سے بہت کتابیں پڑھی، حدیث کی بھی پڑھی، حدیث کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھی. تو کبھی کبھی میرے دل میں آتا تھا کہ میں اپنے استاد کو کوئی ہدیہ پیش کروں، تو کبھی کبھی جو دل میں آتا تھا اپنے استاد کو لے جا کر ہدیہ دیتا. ایک مرتبہ میں نے، جس سال ان کا انتقال ہوا ہمارے استاد کا، تو میں نے اپنے استاد کو جا کر ایک چھوٹی سی چیز تھی ہدیہ دی، تو میرے سے کہنے لگے کہ آپ کے ہدیے تو آتے رہتے ہیں لیکن میرے پاس اس ہدیے کے استعمال کا وقت ختم ہو گیا، میرے پاس اس ہدیے کے استعمال کا وقت ختم ہو گیا. میرا سمجھ میں نہ آیا کہ کہنا کیا چاہ رہے تھے، کیا کہا تھا. میں نے کہا سر میرے نہیں سمجھ میں آ رہا. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس ہدیے کے استعمال کا وقت ختم ہو گیا، یعنی اس کو میں استعمال نہیں کر سکوں گا. میں عجیب سی کیفیت تھی، زیادہ استاذ تھے، زیادہ سوال بھی نہیں کرتے، میں ڈر بھی لگتا تھا. تو میں ایسے ہی واپس آ گیا اور میں سوچتا رہا کہ استاد نے میرے سے کیا کہا، یا ان کو کوئی اشارہ ملا من جانب اللہ کہ ان کا وقت پورا ہو گیا، یا کیا مقصد ہے. اور وہی ہوا کہ چند مہینے بعد ان کا انتقال ہوا. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اشارے ملتے ہیں وقت کے. تو جب اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، تو ملک الموت پہنچ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے سلام بھجوایا ہے، تو اہل ایمان سمجھ جاتے ہیں کہ وقت آ گیا. کوئی جب وقت آتا ہے نا انسان کا، تو پھر کوئی رات قبر سے باہر نہیں آ سکتی. جو رات قبر میں لکھی ہے وہ رات قبر میں آ کے رہے گی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے ان کو کیا جنگی مہارت عطا کی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ابھی میں نے پڑھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے، زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے، موت نہیں آنے دیتی، موت قریب نہیں جاتی اس کے. جب کبھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو موت ہی اس کی زندگی کو دوام بخشتی ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا وہاں آنے کا، ابھی تم رہو، تمہارا ابھی وقت ہے. اور کہتے ہیں کہ زندگی کی حفاظت کون کرتی ہے؟ موت کرتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو زندگی بھاگ کر موت سے لپٹ جاتی ہے. جب موت کا وقت آتا ہے تو زندگی بھاگ کر کیا ہو جاتی ہے؟ موت سے لپٹ جاتی ہے. پھر فرمایا، آپ کو معلوم ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی موت بستر پر آئی تھی، جنگیں تو انہوں نے کتنی لڑی لیکن وفات بستر پہ ہوئی. فرمایا کہ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں جانے سے موت آتی تو خالد بن ولید بستر پہ نہ مرتا. دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ موت جہاد میں جانے سے آتی تو خالد بن ولید کی موت بستر پہ نہ آتی. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بعض لوگوں کو موت بڑی نزدیک سے دکھاتے ہیں، جھٹکا دینے کے لیے بھی، انسان بن جاؤ، وقت ابھی باقی ہے، اس کی قدر کرو. میرے ایک دوست ہیں، بڑے قریبی دوست ہیں میرے، امریکہ میں رہتے ہیں، تو جب بھی کبھی جانا ہوا بڑا ان کے ساتھ وقت بڑا اچھا گزرتا تھا. وہ پاکستان آتے ہیں تو بڑا اچھا ان کے ساتھ وقت گزرتا. وہ ان کو دل کی بیماری ہو گئی، وہ مجھ کو خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور دل کی کچھ ایسی ان کو تکلیف ہوئی کہ آپریشن وغیرہ یہ وہ بڑے لمبے چکر میں پھنس گئے بےچارے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے, کہتے کہ میں نے موت کو اتنی نزدیک سے دیکھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہتے میں جس وقت بیٹھا ہوا ہوں نا بونس میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھ سے یہ لفظ تھے ان کے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں بونس میں. کہہ رہے میری جب دل کی تکلیف تھی اور میں شدید بیمار تھا, دل کا آپریشن بھی ہوا ان کا کیا کیا ہوا, تو کہتے کہ میں نے دیکھا, میں جاگ رہا تھا سو نہیں رہا تھا, کہ دو تین افراد آئے بالکل سفید لباس میں, میرے دل نے گواہی دی کہ فرشتے, انسان ایسے نہیں ہو سکتے. اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کو اٹھا کے لے چلو. کہہ رہے میں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, بس آ گئے بھائی اب لینے کے لیے, اب کون بچے گا. تو کہہ رہے بالکل سفید پوش, چہرہ ویرا بڑا پاکیزہ, انہوں نے ایک دوسرے سے کہا چلو بھائی لے کے چلو اس کو. کہہ رہے وہ تیاری کرنے لگے, میں کلمہ پڑھنے لگا, جاگ رہے خواب نہیں دیکھ رہے تھے, وہ جاگتے ہوئے کی بات ہے. پھر ان میں سے کوئی ان کا بڑا تھا, اس نے کہا اچھا بھی اس کو چھوڑ دو بعد میں لیں گے چلو آپ. کہہ رہے کہ بس وہ پھر مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اب تک الحمدللہ زندہ ہیں. تو وہ میرے سے کہتے ہیں میں بونس میں زندہ ہوں, اور کہہ رہے میں نے موت کو بڑی قریب سے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بندوں کو اپنا کہ بھائی دیکھو وقت ہے سمل جاؤ, ہے نا جی, ابھی نیک اعمال کا وقت ہے, اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے, دنیا میں جتنے لمحات اس کو قیمتی سمجھو. تو اس کو فرماتے ہیں کہ جب فرشتے پیغام روح قبض کرنے آتے ہیں تو ایک توجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اس کو پیغام پہنچاتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا کیا, سلام بھجوایا ہے. اور تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں, موت کے وقت بھی سلام آ سکتا ہے, جنت کے وقت میں بھی سلام آ سکتا ہے, فرشتہ جب روح قبض کرنے آتا ہے اس وقت بھی سلام آ سکتا ہے, تینوں حالتیں جمع ہو سکتی ہیں, کوئی اس کے اندر بات نہیں. تو فرماتے ہیں, یہ قرآن پاک کی آیت دیکھیے دوبارہ, فرماتے ہیں کہ وتحیتہم یوم یلقونہ سلام, اور ان کی جو سلام ہوگا جس دن اللہ ملیں گے وہ کیا ہوگا, ان کو جو سلام ہوگا جس روز وہ اللہ سے ملیں گے وہ یہ ہوگا السلام علیکم. وأعد لهم أجرا كريما, اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگوں کے لیے بڑا زبردست اجر تیار کر رکھا ہے. کون سے لوگ ہو گئے, اوپر والی پھر دوبارہ بات کو لوٹاتا ہوں, وہ لوگ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہوں, صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوں, جن پر اللہ بھی رحمت نازل فرماتے ہیں, ملائکہ بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, تاکہ وہ لوگ اندھیروں سے نکل آئیں, تاکہ وہ لوگ کیا ہوں اندھیروں سے نکل آئیں, تاکہ وہ لوگ اندھیروں سے نکل آئیں اور نور کی طرف آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ بہت رحم کرنے والے ہیں. جس دن اہل ایمان کی ملاقات اللہ سے ہوگی, اللہ کی طرف سے ان کو سلام ہوگا, اور سلام یوں ہوگا, سلام قولا من رب الرحیم, کہ رب الرحیم کی طرف سے سلام ہوگا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے زبردست اجر تیار کر رکھا. اللہ رب العزت اس کو پورا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دوسرا حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ اس کو کریں گے. اللہ دعا فرما لیجیے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما, دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما, یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما, ہمیں ان کی مدد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شام کے, فلسطین کے, برما کے مسلمانوں کی مدد فرما, عراق کے, افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما, ان کی نصرت فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کی فہم عطا فرما, اس کی سمجھ عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.